سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کی صفات بتائی ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں، اور سورہ مومنون ہی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ناکام ہونے والوں کی صفات بتا دی کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ لوگ جو مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری نہیں رکھتے، وہی اللہ کی نظر میں دراصل ناکام و نامراد ہے۔ سورہ مومنون کے بعد سورہ نور، مومن تو اللہ کے نور میں زندگی گزارتے ہیں اور زندگی اندھیروں میں نہیں گزاری جا سکتی، اس کے لیے نور چاہیے، اس کے لیے روشنی چاہیے، اور یہ نور اور یہ روشنی قرآن مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ سورہ نور مدنی سورت ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 102 نمبر کی صورت ہے۔ پانچویں رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض سے اس کا نام ہے، اور یہ غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے نزول کی وجہ حضرت عائشہ پر تہمت لگنے کا واقعہ بنا۔ اس صورت کی اہمیت ہمیں اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو خط لکھا کہ اپنی عورتوں کو اس کی تعلیم دو، گویا ان کی نظر میں اس کا مضمون اتنا اہم ہے، خاص طور پر عورتوں کو اس کا علم ہونا چاہیے، اس کی تعلیم ملنی چاہیے۔ تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ جنگ بدر کی فتح سے جو تحریک اسلامی کو عروج ملنا شروع ہوا، اور غزوہ خندق تک پہنچتے پہنچتے وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ مخالفین سب یہ محسوس کرنے لگے کہ اس نئی طاقت کو صرف ہتھیاروں کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ غزوہ احزاب میں سب لوگ مل کر متحد ہو کر 10,000 فوج کا لشکر لے کر مدینے پہ چڑھائے تھے، مگر ایک مہینے تک سر مارنے کے باوجود بالآخر ناکام ہو کر چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی پیارے نبی نے یہ اعلان فرما دیا کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ اور یہ جو ترقی اسلام کو مل رہی تھی، یہ جو عروج مل رہا تھا، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی اصل وجہ مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی، کافر مسلمانوں سے کہیں زیادہ دگنی تعداد میں تھے، اور اس عروج کی وجہ مسلمانوں کا اسلحہ بھی نہ تھا، اس معاملے میں بھی کفار کا پلہ بھاری تھا، کوئی معاشی طاقت، اثر و رسوخ کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ اصل چیز جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ترقی مل رہی تھی اور جسے اسلام کے دشمن بھی محسوس کر رہے تھے، وہ کیا تھی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، بے داغ سیرتیں تھیں، ان کا ڈسپلن تھا، ان کا اخلاق، ان کا کردار تھا۔ اور برے لوگوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ دوسرے کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں دیکھ لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ اس کی کمزوریاں اسے بڑھا رہی ہیں اور ان کی اپنی کمزوریاں انہیں گرا رہی ہیں، تو انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ کس طرح سے اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور اس کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں، بلکہ وہ کیا فکر کرتے ہیں، انہیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اس کے اندر بھی اپنی ہی جیسی برائیاں پیدا کر دیں، اور یہ نہ ہو تو کم از کم ہم اس کے کردار پر گندگی ہی اچھال دیں تاکہ دنیا کو اس کی خوبیاں نظر نہ آئیں، ان کی بے داغ سیرتیں نظر نہ آئیں، اور یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بجائے مسلمانوں کے اندر کے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے تھے۔ اسی لیے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ آپ اپنی بہو پر عاشق ہو گئے اور حضرت زینب کو آپ نے خود طلاق دلوا کر ان کے ساتھ نکاح کر لیا، حالانکہ حضرت زینب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھپھی کی بیٹی تھی، اور بچپن سے جوانی تک ان کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے گزری تھی۔ اور پھر اس واقعے سے ایک سال پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی شادی حضرت زید سے کرائی تھی، لیکن ان کا نباہ نہ ہو سکا، اور پھر اللہ کے حکم پر جب انہیں یہ شادی کرنا ہوئی تو پھر عبداللہ بن ابی نے اس پر طوفان اٹھا دیا۔ اور دوسرا حملہ جو عبداللہ بن ابی نے کیا، وہ کیسے ہوا کہ بنی مستلق جو ایک سمندر کے ساحل پر قبیلہ آباد تھا، ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات موصول ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ لوگ حملہ آور ہوتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لیا اور آپ روانہ ہو گئے۔ اور اس جنگ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن ابی اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، اور ایک مقام پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو پکڑ لیا، اور بہرحال اس پورے قبیلے کو مال اسباب سمیت گرفتار کر لیا۔ اور پھر ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا کہ کچھ ایک چھوٹا موٹا سا جھگڑا ہو گیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس جھگڑے پر انصار کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور کہنے لگے یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم ہی نے لا کر ان کو اپنے ہاں بسایا اور ان کو اپنی جائیدادوں میں مالوں میں حصے دار بنایا، آج اگر تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئے۔ اور پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ مدینے واپس پہنچ کر جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ اور جب ان باتوں کی اطلاع حضرت عمر کو ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس شخص کو تو قتل کرا دینا چاہیے، مگر آپ نے فرمایا عمر دنیا کیا کہے گی کہ محمد خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دے دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤ نہیں کیا تاکہ لوگ خوب تھک جائیں اور انہیں آپس میں بیٹھ کر گوسپس کا موقع نہ ملے۔ اور ابھی یہ شوشہ تازہ ہی تھا کہ اس نے ایک اور نیا فتنہ اٹھا دیا، وہ کون سا تھا؟ حضرت عائشہ پر تہمت کا فتنہ۔ اور یہ واقعہ خود حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ سفر پر جاتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ کرتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے گا، تو اس سفر میں میرے نام قرعہ نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ اور واپسی پر جب ہم ابھی مدینہ کے قریب تھے اور پڑاؤ ڈالا ہوا تھا قافلے نے اور رات کا وقت تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور میں رفع حاجت کے لیے گئی اور پلٹنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے، اور میں اسے تلاش کرنے لگے کہ اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ اور کہتی ہے کہ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے بہت دبلی پتلی ہوا کرتی تھی، اور میرا ہودج اٹھاتے ہوئے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کے اندر میں نہیں ہوں۔ تو کہتی ہے کہ میں جب دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا ہے تو میں اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے، اور کہتی اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ اور کتنی اچھی سمجھداری کی بات ہے، ایسا نہیں ہوا کہ کہیں وہاں سے چل پڑے اور پھر اگر صحابہ کو پتہ بھی چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا۔ اس بات کا تجربہ اکثر ہمیں حرم میں ہوتا ہے کہ جہاں کسی کو بٹھا کر جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو وہاں نہیں ہوتا، پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صفان بن معطل سلمی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیسے کہ پردے کا حکم آنے سے پہلے چونکہ وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے بعض جگہ پر کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ذمہ داری دی تھی کہ رات کے اندھیرے میں کوچ کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو صبح اسے تلاش کر کے لیتے آئیں۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ منہ کیوں ڈھانپ لیا؟ اس لیے کہ پردے کا حکم تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے، خواہ حضرت عائشہ جیسی نیک سیرت آپ کیوں نہ ہو، باحیا آپ کیوں نہ ہو، پاکیزہ زندگی والی کیوں نہ ہو، اور آپ کے سامنے جو نامحرم ہے وہ صحابی رسول کی طرح پاکیزہ سیرت کیوں نہ ہو۔ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور لگ کھڑے ہو گئے۔ میں سوار ہوئی تو وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت ہم لشکر کو پہنچ گئے، اور اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے، اور سب سے اس میں پیش عبداللہ بن ابی تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے خلاف کیا باتیں بن رہی ہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک مہینے تک میں پلنگ پر پڑی رہی، اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ پیارے نبی کی جو توجہ بیماری کے زمانے میں میری طرف ہوتی تھی وہ نہیں تھی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری اچھی طرح تیمارداری کر سکے۔ اور پھر فرماتی ہیں ایک رات میں حاجت کے لیے مدینے سے باہر گئی، اور ظاہر ہے اس دور میں گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے تھے، اس کام کے لیے وہ لوگ جنگل میں جایا کرتے تھے۔ تو فرماتی ہے میرے ساتھ مستہ بن اساسا کی ماں بھی تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی، اور اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ اس احسان کے باوجود مستہ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ فرماتی ہے کہ رستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مستہ، میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے بدر میں حصہ لیا ہو. فرماتی ہیں، بٹیا تجھے ان باتوں کی کچھ خبر نہیں. پھر انہوں نے وہ سارا قصہ سنایا کہ لوگ ان کے خلاف کیا باتیں کر رہے ہیں. ان میں زیادہ تر تو منافقین ہی تھے، لیکن کچھ مسلمان بھی اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے. اور فرماتی ہیں، یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور میں وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے آئی تھی. سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں حضرت علی سے پوچھا، حضرت اسامہ سے پوچھا، لونڈی سے پوچھا کہ وہ کیسی ہیں. سب نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا. اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی میں کوئی برائی ہی دیکھی ہے، نہ اس شخص میں جس کے بارے میں تہمت لگائی جاتی ہے. وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر کبھی آیا بھی نہیں. یہ حالات تھے جب یہ سورت نازل ہوئی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت سورت نازل کی. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلام کھڑا ہوتا، تو اس کلام کے اندر ایسے موقع پہ جو غصہ اور غیرت آ جایا کرتی ہے، اس کا کچھ تو اظہار ہوتا. لیکن اس میں ہم کوئی ایسا تلخ جملہ نہیں پاتے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے دل سے قانون سازی کی ہے، انفرادی اصلاح کی ہے، معاشرے کے اندر جو اصلاح ہونی چاہیے وہ کی ہے. اللہ نے اس شر میں سے خیر برآمد کیا. ہم بعض اوقات کسی معاملے کو سوچتے ہیں، کسی شر کو سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کیا خیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے کیسے خیر کو برآمد کرتے ہیں، یہ اللہ کر سکتے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وحی کو آتے ہوئے 18-19 سال بیت چکے تھے. یہ 102 نمبر کی سورت ہے نا، اس سے پہلے 101 سورتیں نازل ہو چکی ہیں. 18-19 سال کے بعد قوانین کی یہ آیات اتری. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، پھر قانون سازی کرتا ہے. اور پھر جب قانون سازی کرتا ہے تو پھر سب جان و دل سے اس کو قبول کرتے ہیں. امریکہ کا ایک واقعہ ہے کہ 20ویں صدی میں وہاں شراب کو بین کیا گیا، اور پھر پتہ چلا کہ اس دور میں سب سے زیادہ شراب بنائی گئی، خریدی گئی اور پی گئی. جبکہ ہم اسلام کو دیکھتے ہیں کہ جب اسلام میں شراب حرام ہوئی، جب آیات نازل ہوئی، تو صحابہ نے ٹھوکر لگا کر شراب کے مٹکے توڑ دیے. گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، جو لوگ شراب پی رہے تھے انہوں نے الٹیاں کرنا شروع کر دی کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ شراب ہمارے پیٹوں میں رہے. حالانکہ وہ صحرا میں رہتے تھے، گرم موسم تھا، جہاں مشروبات بڑے قیمتی چیز سمجھے جاتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو بینک کرپٹ کر لیا، لیکن اس شراب کو جو ہے وہ انہوں نے منہ نہ لگایا. پھر یہ ہے اسلام کا نظام، وہ تربیت کرتا ہے، پھر قانون سازی کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو. کیسا پرزور آغاز ہے! کسی سورت کا آغاز اتنا پرزور نہیں تھا جتنا سورہ نور کا آغاز آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں خاص طور پر کس بات پر بہت زیادہ زور ہے؟ ہم نے. اس کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، ہم ہیں. اسے کسی بے زور کا کلام نہ سمجھنا، اسے ہلکی چیز نہ سمجھ بیٹھنا. اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، جس کے قبضے میں تمہاری جانیں ہیں، جس کی گرفت سے تم مر کر بھی نہیں چھوٹ سکتے. اور پھر دوسرے فقرے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسے ہم نے فرض کیا ہے. فرض عربی زبان میں نا لکڑی کے کاٹنے کو اور اسے تراشنے کو کہتے ہیں. جیسے ہمارا فرنیچر پوری تراش خراش اور کٹنگ کے بعد بن کر ہمارے گھر میں آ کر سجتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر تیشہ چلائیں، چھری چلائیں، تو مطلب کیا ہے کہ اب یہ تراشا جا چکا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ فرض ہے، یہ سفارشات نہیں ہے کہ آپ کا جی چاہے تو مانے اور جی نہ چاہے تو جو جی چاہے کرتے رہے. یہ وہ احکامات ہیں جن کی پیروی کرنا لازم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صاف صاف ہدایات، کلین اینڈ کلیئر، کوئی ابہام نہیں ہے. تم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ فلاں بات تو ہماری سمجھ میں آئی نہیں تھی، ہم کیسے عمل کرتے. الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زانیہ عورت اور زانی مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اب اس حکم کو آپ دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم بڑا سخت ہے، یہ ظلم پر مبنی ہے. تو پہلے یہ طے کر لیجئے کہ مغرب کی اینک سے یہ آیتیں نہیں پڑھنی. غلط نمبر کی اینک ہو یا کسی دوسرے کی اینک لگا کر پڑھیں گے تو دماغ چکرا جائے گا. ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور پچھلی ہی سورت میں ہم نے ایمان والوں کا بنیادی وصف پڑھا، کیا تھا؟ حیا. اور سورت بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا کہ ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اس میں عورت کی عزت اور عصمت سب سے قیمتی متاع ہے. کانچ سے زیادہ نازک، ہیروں سے زیادہ قیمتی. ہر جرم اپنی جگہ سخت اور فساد کا موجب ہوتا ہے، مگر کسی کی بیٹی، بہن، بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہلاکت کے برابر ہے. اسلام اس پر میلی آنکھ تو کجا، آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. ہاں تمہیں پسند ہے، والدین کو رشتہ لینے بھیجو، زندگی بھر اسے شہزادی بنا کر رکھو، کفالت کرو، اس کی اور اس کے بچوں کی ذمہ داری نبھاؤ. ویسٹ کی طرح نہیں کہ مفت میں اس کے حسن سے لطف اندوز ہو اور اسے حرام اولاد کی ذمہ داری سونپ کر سسکتا ہوا چھوڑ کر چلتے بنو. ہرگز نہیں. مسلمان بچے کوڑے کے ڈھیر پر پھینکے جانے کے لیے دنیا میں نہیں آتے. یہ مغرب کی گندگی ہے جہاں ہر 49 سیکنڈ میں ایک ایسا کیس ہو رہا ہے. 12 سال سے کم عمر کی بچیاں اس سے زیادہ متاثر ہیں. 92% اپنے گھر کے محرم رشتوں کے ہاتھوں عزت کھو دیتی ہیں. اسلام حیا کا نظام دیتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے، فرد کی اصلاح کرتا ہے، اسے آخرت کا خوف دلاتا ہے، اس میں اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، نکاح کو آسان بناتا ہے، بن بیاہے بیٹھے رہنے کو ناپسند کرتا ہے، دل نہ ملے تو طلاق اور خلا کی اجازت دیتا ہے، بے حیائی کے سارے عنوانات پر بند باندھتا ہے. اور اس سے پہلے سورہ احزاب نازل ہو چکی جس میں پردے کا حکم بھی آ چکا تھا، بناؤ سنگھار دکھانے پر پابندی عائد کی کہ زبان جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو، مخلوط مکس گیدرنگ منع کر دی گئی. یہ پورا ایک اصلاحی پیکج ہے، یہ پورا نظام ہے، اس میں آپ کسی ایک چیز کو الگ کر کے نہیں رکھ سکتے. اور اس سارے نظام کے ہوتے ہوئے پھر اگر کوئی اس جرم کا ارتکاب کرے تو اسلام اسے 100 کوڑے کی سزا دیتا ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اسے چوہوں سے، کاکروچوں سے، کیڑے مکوڑوں کے راستے بند کر دیتے ہیں، اور پھر اگر کہیں سے کوئی بھولا بھٹکا چوہا آ جائے تو آپ اسے جی آیا نو کہہ کر استقبال نہیں کرتے، جھاڑو لے کر اس پر پل پڑتے ہیں. تو ایسا مجرم وہ طاعون زدہ چوہا ہے جسے آزادی سے پھرنے دیا جائے تو یہ جراثیم ساری آبادی میں پھیلائے گا. ایسا فرد قابل رحم نہیں. مجرموں کی پشت پناہی شریف شہریوں پر ظلم ہے، اور اگر عدالت رحم کی چادر اوڑھ لے تو زمین ظلم سے بھر جائے. اگر کوئی اپنی کینسر زدہ انگلی سے محبت کرے تو اسے بالآخر اپنے پورے جسم و جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. عورت کی عزت کی اتنی قدر و قیمت کس معاشرے نے، کس نظام نے رکھی ہے؟ ایسا صرف الزام لگانے والے کو قرآن کہتا ہے کہ 80 کوڑے لگا دو. یہ اللہ کی حدود ہے، تلک حدود اللہ. یہاں آپ کہہ لیجئے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے 440 وولٹ کا خطرہ ہے. کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. تلک حدود اللہ، ان کے قریب بھی نہ جانا. اپنا سر فخر سے بلند رکھیے، پورے اعتماد کے ساتھ اسلام پر عمل کریں اور اس دین رحمت کو غالب کرنے کی سعی کریں. اسلام کے اندر کسی کی جان تلف کرنا قصاص ہے، اس کے بدلے جان لی جائے گی. مال اگر چرایا ہے ہاتھ کاٹا جائے گا، عزت اگر لوٹی ہے تو کوڑوں کی سزا ہے یا رجم کی سزا ہے. اس اسلام کو ہمیں بعض اوقات اس کے احکام مشکل یا سخت معلوم ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی انہیں کلی طور پر نافذ ہوتے اور معاشرے کو اس کی رحمتیں حاصل ہوتے دیکھا ہی نہیں. دعائیں بھی کرنے والے ہوں اور کوششیں بھی کرنے والے ہوں، اسلام کا نظام رحمت نافذ ہو جائے تاکہ ہمارے ہاں معصوم بچیوں کی عفت اور عصمت محفوظ ہو، عورت کی عفت و عصمت محفوظ ہو، حیا کا نظام ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کبھی سورہ نور اور سورہ احزاب کا وظیفہ کسی نے نہیں کیا، کیونکہ یہ صورتیں تبدیلی چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو. دین صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، حدود کا نام بھی دین ہے، معاملات کا نام بھی دین ہے، اسلام کے بتائے ہوئے آئینے میں اپنی کردار سازی کرنا بھی دین ہے، اور مجرم کو سزا دینا بھی اللہ کا دین ہے. اسلام ہمارے نسب کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، ہماری اولادوں کو محبت اور پیار کے رشتے دینا چاہتا ہے. اس بے حیائی نے بچوں سے باپ چھین لیا. آپ سوچیں جن کو رشتوں کا پیار نہیں ملا وہ سوسائٹی کو کیا دیں گے؟ قرآن جو سزا بتاتا ہے یہ تو غیر شادی شدہ کے لیے ہے، اور شادی شدہ کی سزا ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، سٹون ٹو ڈیتھ، رجم کرنا. اور 51 صحابہ اکرام نے سنگساری کی سزا کی احادیث کو نقل کیا ہے، تواتر سے احادیث ہیں، جن میں جید صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان جیسے صحابہ بھی موجود ہیں. اور اس جرم کے مرتکب کو سزا دینے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس نے آزاد مرضی سے یہ گناہ کیا ہو. اگر کسی کو اس جرم پر مجبور کیا گیا ہو تو وہ نہ مجرم ہے اور نہ ہی سزا کا مستحق. بہت ساری احادیث میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ زنا بالجبر کی صورت میں صرف زانی جابر کو سزا دی گئی اور جس پر جبر کیا گیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا. اور یہ کہ یہ اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت ہی کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ سزا دے، کوئی فرد ذاتی طور پر اٹھ کر یہ سزا نہیں دے سکتا. اور اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر آپ کہیں گندگی دیکھیں، کہیں برائی دیکھیں، کوئی جرم ہوتا دیکھیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی خبر حکام تک پہنچائیں، لیکن اگر حکام اس پر مطلع ہو جائیں پھر اس جرم کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں. پیارے نبی نے فرمایا، تم میں سے جو شخص ان گندے کاموں میں سے کسی کام کا مرتکب ہو جائے تو اللہ کے ڈالے ہوئے پردے میں چھپا رہے، لیکن اگر وہ ہمارے سامنے اپنا پردہ کھولے گا تو ہم اس پر اللہ کی کتاب کا قانون نافذ کر کے چھوڑیں گے. اور روایات میں معاذ بن مالک اسلمی کا واقعہ موجود ہے کہ جب ان سے زنا کا جرم سرزد ہوا تو ایک دوسرے صحابی نے ان سے کہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس جرم کا اقرار کرو. چنانچہ انہوں نے جا کر حضور سے اپنا جرم بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو انہیں رجم کی سزا دی اور دوسری طرف اس دوسرے صحابی سے فرمایا کہ کاش تم اس کا پردہ ڈھانگ دیتے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا. اور ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، حدود کو آپس ہی میں معاف کر دیا کرو، مگر جس حد کا معاملہ مجھ تک پہنچ جائے پھر وہ واجب ہو جائے گی. یعنی جس حد کا معاملہ پھر حکومت تک پہنچ جائے تو بس پھر اس پر تو سزا نافذ ہو کر رہے گی. اور سزا کے نفاذ میں بھی بہت زیادہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ مار کے لیے جو کوڑا استعمال کیا جائے وہ اس درجے کا ہو، اور اتنا کھینچ کر نہ مارا جائے کہ بغل کھلے، اور منہ پہ نہ مارا جائے، جسم کے نازک حصوں پہ نہ مارا جائے، مرد کو کھڑا کر کے مارا جائے، عورت کو بٹھا کر مارا جائے، سخت سردی میں نہ مارا جائے، سخت گرمی میں نہ مارا جائے، باندھ کر نہ مارا جائے، اور مار کا کام اجڑ جلادوں سے نہ لیا جائے بلکہ صاحب علم لوگ اس کام کو کریں. اور اگر مجرم مریض ہو تو 100 تیلیوں والی ایک جھاڑو لے کر ایک مرتبہ مار دینا کافی ہے. اور اگر زنا شہادتوں سے ثابت ہوا ہو تو گواہ ضرب کی ابتدا کرے، اور اگر اقرار کی بنا پر سزا ہو تو قاضی خود ابتدا کرے تاکہ گواہ اپنی گواہی کو اور جج اپنے فیصلوں کو کھیل نہ سمجھے. اور جب سزا دے دی جائے تو پھر اس مجرم کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے. رجم کی سزا میں مسلمان فوت ہو جائے، اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرے. بخاری میں جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ جب رجم سے معاذ بن مالک کی موت واقعہ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیر سے یاد فرمایا اور اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور فرمایا کہ معاذ کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو. کیسے لوگ تھے وہ، اپنے گناہ پہ اتنے شرمسار تھے اور دنیا کی سزا اپنے لیے منتخب کر لی، لیکن اپنے آپ کو آخرت کی سزا سے بچا لیا، کیسی توبہ کی انہوں نے. اور یہاں یہ چیز بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے الزانیت والزانی کہا ہے، زانی عورت کا ذکر پہلے کیا ہے، زانی مرد کا ذکر بعد میں کیا ہے. حالانکہ جہاں چوری کی حد کا ذکر آیا وہاں مرد کا تذکرہ پہلے ہے، عورت کا تذکرہ بعد میں ہے، تو یہاں کیوں عورت کا ذکر پہلے ہے؟ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اقدام کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، وہ زیادہ تر اس کام میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے، پردے کی حدود کے اندر رہے، کسی سے تنہائی میں نہ ملے، کسی سے چٹ چیٹ نہ کرے، کسی نامحرم کو موقع نہ دے. اگر عورت نامحرم کے اقدام کے جواب میں وہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے، اس سے بات نہیں کرتی، اسے بلاک کر دیتی ہے، مرد کی جرات نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ کوئی برائی کر سکے. اس معاملے میں عورت کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی تاکہ پورے معاشرے کی تطہیر ہو، سب کو پتہ چلے کہ اگر ہم نے برائی کی تو یہ سزا ہمیں ملے گی. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر. یعنی مشرک پاکیزہ در چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور زانی پاکیزہ راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا ہے. اس لیے زانی کا نکاح صرف زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ. اس سے مراد کیا ہے کہ بے جوڑ شادیاں نہ کریں. پاک دامن بچی ایسے کسی مرد کو خوش نہیں رکھ سکتی. اپنے مزاج اور اپنے کماش کی عورت کے ساتھ ہی شادی کریں. حرام کر دیا گیا سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو اپنی بیٹی نہ دیں، یا کوئی عورت ایسی ہے تو اپنے بیٹے کا نکاح اس کے ساتھ نہ کریں. نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں ایسی بے جوڑ شادیوں سے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لے کر آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو. یعنی صرف شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرنی، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور عورت کی عزت کی حفاظت کس قدر ہے؟ کوئی الزام لگاتا ہے تو کیا ہے، اس کے الزام کو قبول نہ کرو. وہ اپنے اس الزام میں جب تک چار گواہ نہ لے کر آئے وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں. اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چار مردوں کی گواہی صرف حد کی سزا کے لیے ہے، تعزیری سزا کے لیے نہیں ہے. اگر گواہ موجود نہیں ہے لیکن جرم ہوا ہے اور حکام تک معاملہ پہنچتا ہے تو وہ آخری سزا تو نہیں دی جائے گی، لیکن قاضی تعزیری سزا دے سکتا ہے. اور ایسی جگہ جہاں کوئی مرد گواہ دستیاب نہ ہو، جیسے گرلز ہاسٹلز ہوتے ہیں، وہاں خواتین بھی عدالت میں گواہی دے سکتی ہیں اور ان کی گواہی کی بنیاد پر بھی سزا سنائی جا سکتی ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر تم نہ آتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کو تشبیہ دی ہے اس بیوی سے جو شوہر کے ساتھ وفادار نہیں رہتی اور جو تکلیف دیتی ہے، اور یہی معاملہ شوہر کے ساتھ ہے. میاں بیوی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے جھوٹی گواہی اللہ کو گواہ بنا کر لے لی. دنیا میں بے شک مزے میں رہے، مگر آخرت میں اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ بہت گھناؤنا ہے. زنا کی سزا کا جب حکم نازل ہوا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ غیر مرد اور عورت کی بچلنی دیکھ کر تو آدمی صبر کر لے، گواہ نہ ہو تو زبان پر تالا چڑھا لے، لیکن خود اپنی بیوی کی بچلنی دیکھے تو کیا کرے. حضرت سعد بن عبادہ نے یہ فرضی سوال پیش کیا اور کہنے لگے کہ اگر میں خدا نخواستہ اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھوں تو گواہوں کی تلاش میں نہیں جاؤں گا. اور تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ ایسا مقدمہ پیش آ گیا جس میں شوہر نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت لے کر گئے. تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ اس الزام کو جو لوگ لگا رہے تھے حضرت عائشہ پہ، اس کو بہتان کہہ رہے ہیں، اسے افک کہہ رہے ہیں. اس کو افک کے لفظ سے تعبیر کرنا خود اللہ کی طرف سے اس الزام کی مکمل تردید ہے. افک کہتے ہی اس چیز کو ہے جو قطعی جھوٹ ہو. ہم جو دیباچے میں حضرت عائشہ کا واقعہ پڑھ کر آئے ہیں، اس کے بعد کا واقعہ بھی انہی کی زبان سے سنے. وہ فرماتی ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں ایک مہینے تک شہر میں اڑتی رہی. پیارے نبی سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی رنج و غم میں مبتلا رہے. آخرکار ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے، اور میرے والدین بھی آ کر میرے پاس بیٹھ گئے. اور پیارے نبی نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری براءت ظاہر کر دیں گے، اور اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو. کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. آپ فرماتی ہیں، یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے اور میں نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو حضرت یوسف کے والد نے بات کی تھی، فصبر جمیل. اور فرماتی ہیں کہ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کھول دے گا، لیکن میرے وہم و گمان میں یہ بات نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑی جائے گی. میرا خیال تھا کہ پیارے نبی کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ میری برات ظاہر کر دیں گے، لیکن اتنے میں یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی، سب خاموش ہو گئے۔ فرماتی ہے میں بے خوف تھی، اور جیسی وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے پہلی بات فرمائی، وہ یہ کہ مبارک عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ اتنے بڑے شر میں سے کیسے خیر نکلتا ہے؟ یہ اللہ ہے جو ہر شر سے خیر کو نکالنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان لوگوں نے جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، یہ کیچڑ واپس انہی پر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات نازل کر دی۔ اہل ایمان کا صبر و تحمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسے انصاف پسند ہے، صحابہ کس قدر برائی سے پاک ہے، آپ کی برداشت کہ حالانکہ آپ کا ایک اشارہ ان لوگوں کی گردنیں اڑا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے تک برداشت کرتے رہے۔ جب اللہ کا حکم آیا تو صرف ان تین مسلمانوں پر جن پر جرم قذف ثابت تھا حد لگوائی، اور منافقین کو پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی سوکن کی بدنامی میں ذرا سا بھی حصہ نہ لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے زیادہ مقابلہ زینب کے ساتھ رہتا تھا، اور جب حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے حضرت زینب سے پوچھا تو فرمانے لگی، خدا کی قسم میں اس کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ اور حضرت حسان جنہوں نے اس الزام میں حصہ لے لیا پروپیگنڈے کی وجہ سے، حضرت عائشہ ہمیشہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آتی۔ لوگوں نے یاد دلایا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے آپ کو بدنام کیا تھا، تو فرماتی ہیں یہ وہ شخص ہے جو اسلام دشمن شاعروں کو اللہ کے رسول اور اسلام کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا کرتا تھا۔ اور پھر اس میں خیر کا یہ پہلو بھی، اس واقعے کے ذریعے اسلام کے قوانین اور احکام اور مدنی ضابطے اور اہم ہدایات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی، جن پر عمل کر کے مسلم معاشرے کو ہمیشہ کے لیے برائیوں کی پیداوار اور اشاعت سے محفوظ کر دیا، اور اگر پیدا ہو بھی جائیں تو کیسے ان کا بر وقت تدارک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس شخص نے ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، یعنی عبداللہ بن ابئی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا، اسی وقت کیوں نہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، کیوں نہ کہہ دیا یہ صریح بہتان ہے؟ تو یہاں آپ کو کیا اصول ملتا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا اصول ہے، سکینڈلز نہ بنائیں، سکینڈلز کو نہ اچھالیں، خواہ وہ کسی کے بھی کیوں نہ ہو۔ اسلام پاکیزہ ماحول چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اب اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیے چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ بعض اوقات کسی بات کو انسان معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ کتنی زیادہ اللہ کی ناراضگی کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان بعض مرتبہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہہ گزرتا ہے جس کی کوئی وقت اس کے نزدیک نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے نیچے طبقے میں پہنچ جاتا ہے کہ جتنی نیچی زمین آسمان سے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچے۔ تو میرے اور آپ کے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم ایک پیغام کو آگے سے آگے فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا خود، اور وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی کسی ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں سبحان اللہ وہاں آتا ہے جہاں کہیں شرک کی بات ہو، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کہا۔ کیوں کسی کی عزت پر کوئی بات اچھالی؟ کیوں کسی پر الزام لگایا؟ کیوں کسی کی توہین کی؟ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو بھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اس آیت کو انڈر لائن کر لیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو ایمان والوں کے گروہ میں فحش کو پھیلاتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں دردناک سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا. بالکل ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ آج اس وبا کا پھیلنا کیا اسی بے حیائی کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیا. اللہ نے بتا دیا قرآن میں، اپنی کتاب میں، فیصلہ کن کتاب میں، کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا دوں گا. آج موبائل کے حوالے سے آپ دیکھیں کس قدر برائیاں ہیں جو اس موبائل کے ذریعے پھیل رہی ہیں، کتنی فحاشی ہے جو چھوٹی سی چیز کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے. اور ہم کبھی جہالت کی بنا پر، اور کبھی جوک کے نام پر، اور کبھی دین سے لاعلمی کی وجہ سے، اور کبھی شوق سے اور مزے لینے کے چکر میں ہم کیسی کیسی برائیاں کر جاتے ہیں. موبائل دنیا میں اٹھائی جانے والی ہلکی ترین چیز ہو سکتی ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں سب سے زیادہ بھاری ہو. اس سمندر کی موجیں لوگوں کی زندگی سے حیا کو بہا کر لے گئیں. ایک بے حیا بے پردہ خاتون کی تصویر پر لائک کلک ہو سکتا ہے یہ ہماری عمر بھر کی نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دے. یہ انٹرنیٹ کا فری ہونا، سستا ہونا، ہم بڑی بھاری قیمت دے رہے ہیں کہ ہم نے ہماری نسلوں کا اخلاق تباہ، ہماری نسلیں تباہ. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلو. گویا افواہیں پھیلانا، بے حیائی کا پھیلانا شیطان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے. ہم اپنے گھروں میں چیک کریں کون کون سے قدم ہیں جو شیطان کے ہیں ہمارے گھروں میں، ان میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں. بد اخلاقی کی ترغیب دینے والے، جذبات کو ابھارنے والے ڈرامے، گانے، تصویریں، ویڈیوز، مکس گیدرنگز، یہ ساری چیزیں فحاشی پھیلانے کا ذریعہ ہیں. اسلامی حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ اشاعت فحش کو روکے، ان ساری چیزوں کے سدے باب کرے تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے. اور انفرادی طور پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی کوئی پیروی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا. ہم دوسروں کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں، مگر اپنے بارے میں تو ہم کہتے ہیں ہم تو کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے. اسے اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے اگر برائی سے بچے ہوئے. اللہ سب کو برائی سے بچائے، اللہ ہماری نسلوں کو برائی سے بچائے، اللہ ان کی حیا کی حفاظت کرے. اگر نسلوں کو قرآن نہ دیا یہ بہہ جائیں گے. ذہنوں کو مسلمان بنائیں، دلوں کو مسلمان بنائیں، آخرت کا خوف ہو، جواب دہی کا احساس ہو. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. یہاں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ آئندہ سے مستہ کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا، نہ ان احسانات کا ہی کوئی لحاظ کیا جو وہ ساری عمر ان پر اور ان کے خاندان پہ کرتے رہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کو سنتے ہی حضرت ابوبکر نے فوراً کہا، واللہ ہم تو ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کرے. آپ نے پھر سے مستہ کی مدد کرنی شروع کر دی اور پہلے سے بھی زیادہ ان پر احسان کرنے لگے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، عفو ایسا معاف کرنا کہ سزا نہ ہو، اور وَلْيَصْفَحُوا گویا صفائی پلٹ دیں، پھاڑ ہی دیں اس صفحے کو. کیونکہ میں اور آپ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے، اور اللہ کی تو صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں اور وہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. تو بس لوگوں کو معاف کر دیں. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کے خلاف گواہی دیں گے. یہ ہاتھ پاؤں، یہ ہماری زبان، یہ ہماری نہیں، یہ اللہ کی ہے، یہ ہمارے جاسوس ہیں. کوئی بھی جگہ ہم پرائیویٹ نہیں ہوتے، ہم تنہا نہیں ہوتے، یہ اللہ کے جاسوس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور ایک دن آئے گا جب یہ اللہ کے ہاں گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم.